بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على أفضل المسلمين، الصلاة والسلام على أفضل النبيين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملائكة على يوم الدين. اللهم أنزله المعقد المقرب عندك يوم القيامة. آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ عابد اور معبود کے درمیان رشتہ عبادت ہے. معبود کے احکامات کی وجاوری عبادت ہے. یہ احکامات عوامر و نواہی کی شکل میں ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن مجید کے وسیلے سے معلوم ہوئے ہیں. ان کی تعمیل بغیر عذر اور تردد کے عبادت کی اصل ہے. مسلمانوں کو عبادت کے مفہوم سے قمحقہ آگاہ کرنے کے لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کردار ادا فرمایا. عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ تخفیف کی. نماز فرض ہے تو سب کے لیے سب زمانوں میں فرض ہے. اسی طرح باقی عبادات، ان میں نہ کوئی کلام ہے نہ کسی قسم کی بحث کی ضرورت ہے. احکام عبادت میں ابہام نہیں، اس میں کوئی مزید وضاحت درکار نہیں. معبود کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، ان کی تعمیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک من و عن جاری ہے. ملت اسلامیہ کے عبادت کا طریقہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. معبود کا حکم ہے حرام نہ کھایا جائے، بس حرام مال سے اجتناب عبادت ہے. ماں باپ کا اس حد تک ادب کیا جائے کہ ان کے آگے اف تک کا لفظ نہ کہا جائے. پس والدین کی عبادت، والدین کی خدمت عبادت ہے. غرضے کے جو کچھ بھی معبود نے فرما دیا اس پر یقین اور عمل عبادت ہے. جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے بچا جائے، یہی عبادت ہے. بس عبادت عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے. ایک بات جو اس زمن میں قابل غور ہے وہ یہ کہ ہمارا معبود ہمارا خالق بھی ہے. خالق نے مخلوق کے لیے تخلیق کے حوالے سے بھی فرائض عائد فرمائے ہیں، ان کی بجاوری بھی عبادت ہے. مثلا خالق نے ہمیں انسان پیدا کیا، انسان کے تحفظ کے لیے جو اعمال ضروری ہیں انہیں ادا کرنا عبادت ہے. اگر سانس لینا ضروری ہے تو سانس کی حفاظت کرنا عبادت ہے. خالق کی عطا کی ہوئی زندگی اپنے دامن میں فرائض کا انبھار لیے ہوئے ہیں، ان فرائض کو پورا کرنا ہے. مثلا رزق کمانا ہے مجبوری ہے، بس رزق کمانے کا امر عبادت ہے. رزق کمانے کے بعد اس کے مناسب تقسیم عبادت ہے. اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے. اپنے استعمال میں لانے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے. مطلب یہ کہ زندگی کو اپنے ماحول میں پرسکون بنانے کے ساتھ ساتھ اسے دین کے تابع رکھنا بھی عبادت ہے. اسے نیت بدل جائے تو نیک عمل نیک نہیں رہتا. انسان اندر سے منافق ہو تو اس کا کلمہ توحید نہیں ہوگا. ہر چند کے کلمہ توحید وہی ہے. قرآن بیان کرنے والے اور قرآن سننے والے اگر متقی نہ ہوں تو قرآن فہمی سے وہ نتائج کبھی پیدا نہیں ہوں گے جو قرآن کا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں تو یہ بیان ہر چند کے سچا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائیں تو مسجد گرا دی جائے، اس سے مسجد کا احترام مجروح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مساجد کے احترام ہی کا عمل ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ نماز کا مقصد صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کے انداز اور نماز کے مفہوم کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بددستور گرفتار ہے اور نماز بھی برابر ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال بہت ہی غور طلب ہے۔ مثلا ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں ٹھیک نہیں، لوٹ رہا ہے، پیسے بٹور رہا ہے، وہ ان سے دو دن کی دوائی کے بجائے 10 دن کی دوائی کے لیے کہتا ہے، اور مریض بیچارہ مجبور ہے کہ اس نے 10 دن کی دوائی لینی، حالانکہ اس کو آرام 2 دن کی دوائی میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی، یعنی اسے نفع نہیں دے گی ایسے ڈاکٹر کو۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال بتائیے، یہ تو منشاء عبادت نہیں ہے۔ منشاء عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔ اگر اولاد کی پرورش فرض ہے تو اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کرنا عبادت ہے، ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے، خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، انسان تخلیق فرمائے، کافر، مومن، گورے، کالے، صحت مند، بیمار، محتاج، غریب وغیرہ، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دین کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوت اسلام دینا عبادت ہے، یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے، مفہوم کافر کی اصلاح ہے۔ منشاء اصلاح عبادت ہے۔ اللہ کی دعوت، اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو تو عبادت، اور اگر اس میں انا یا نفس یا جاہ شامل ہو جائے تو عبادت نہیں رہے گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، تو نتیجہ وہی کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمانان عالم اپنی عبادت کے باوجود اقوام عالم میں پسماندہ ہیں، کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلامی ہی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اسلامی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے والے، تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہونے کے دعوے کے باوجود قریب کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں دلی سکون سے محروم ہیں؟ ہم کیوں ڈپریشن اور بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں؟ ہم کیوں آسانیوں سے محروم ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں بگاڑ ضرور ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے۔ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم بے بس ہیں، تو اللہ بے بس نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی، کیوں؟ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، اور پھر یہی وہ مسلمان ہیں اخوت کا درس دینے والے۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور چیز۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں، بلکہ سر چشمے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ہی چراغ کے لیے تیل نہیں۔ اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے حملہ اس لیے کیا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی. محمد بن قاسم جلال خداوندی بن کر ناموس ملت کی تحفظ کے لیے تشریف لائے. آج اگر مسلمان مرد ہی مسلمان خواتین کی بے حرمتی کریں تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا اور پھر کیا کرے گا؟ بے بسی ہے. عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار فرمائے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کتنا روح پرور منظر ہوگا، غزنوی اور ایاز ایک ہی دربار میں، بادشاہ اور غلام ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود ہیں. آقا اور غلام کی تقسیم ختم ہو گئی ہے. یہ عبادت کی اصل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منشاء عبادت آقا اور غلام کی تقسیم ختم کرنا ہے تو کتنی دیر کے لیے؟ کیا صرف نماز میں؟ کیا صرف مسجد کے اندر؟ کیا یہی عبادت کی اصل ہے اور یہی عبادت سے محرومی ہے کہ ہم صرف نماز میں بندہ اور صاحب کی تقسیم ختم کر دیں اور زندگی میں یہ فرق برابر جاری رکھا جائے؟ اگر عبادت کی حالت زندگی میں رائج ہو جائے تو عبادت کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. غزنوی اور ایاس کی تقسیم ختم کرنے کے لیے عبادت فرض کی گئی ہے. ہم نے محمود اور ایاز کے درجے قائم رکھ کر عبادت کی ہے، اس لیے عبادت کی برکت زندگی میں شامل نہ ہو سکی. ایک آدمی آٹے میں ملاوٹ کرتا جا رہا ہے اور عبادت بھی کرتا جا رہا ہے. ایک آدمی عبادت بھی کرتا ہے، سودی کاروبار بھی کرتا ہے، تو نہ یہ کام چھوڑے جائیں گے نہ ہی عبادت کا نتیجہ اور انعام سامنے آئے گا. ایک انسان دروغگو ہے، جھوٹا، اور سچا کلام پڑھ رہا ہے قرآن پاک، نتیجہ کیا ہوگا؟ متقی نہ ہو تو انسان قرآن پاک سے فلا نہیں پا سکتا. ایک کافر اگر قرآن پاک پڑھ بھی لے تو مومن نہیں ہو جائے گا. ہدایت کے لیے تقوی لازمی چیز ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس کائنات کے تمام مراتب سے بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باعث تخلیق کائنات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کی بلندیوں کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے جان نثاروں کی زندگی کے برابر رکھا ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور لباس میں پیمند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس مال جمع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت کا کھانا بھی اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا پسند نہیں فرمایا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. عبادت کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عابدوں پر زندگی کی نوازشیں یکساں ہوں. اگر ناہموار معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگیاں ایک جگہ یکساں عبادت کے لیے مصروف رہیں اور سال ہر سال رہیں تو بھی نتیجہ یکساں نہیں نکلے گا، بلکہ کچھ نتیجہ نکلے گا ہی نہیں. ہماری عبادات اپنے ثواب سے محروم ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی یکساں مواقع سے محروم ہے. یتیم کا مال چھین کر حج کرنے والا ظالم حج کے ثواب سے کیوں کر محروم نہ ہوگا؟ مسلمانوں کا حج مسلمانوں کے لیے وہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہا جس کے لیے حج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حج کے موقع اس لیے کہ حج کے موقع پر تمام خرید و فروخت اس مال کی ہوتی ہے جو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، سامان ان کا بکتا ہے، حج ہمارا، سامان ان کا۔ ہم غیر مسلم معاشرے کی اشیاء خریدنے سے کیوں گریز نہیں کرتے؟ ہم عبادت کرتے وقت بھی جھوٹ، چور بازاری، غیبت وغیرہ کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ احرام کی حالت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور دھکا کرتے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت کے ثواب کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا عبادت ہے، لیکن اگر دل مومن نہیں تو عبادت کیسی؟ دل سے اللہ کو ماننا ہی تو عبادت ہے، دل میں اللہ کا خوف ہونا ہی تو عبادت ہے، صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، مشکلات پر صبر کرنا عبادت ہے، زیادتی پر صبر کرنا عبادت ہے، ظلم پر صبر کرنا عبادت ہے، نعمتوں پر شکر کرنا عبادت ہے، اپنی منشا کو منشا الہی کے تابع کرنا عین عبادت ہے، محروم اور مظلوم کو اس کا حق دلانا عبادت ہے۔ اگر زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا اور اپنی زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انتہا ہے، اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے اور اپنی زندگی کو منفعت بخش بنانا اس کی انتہا ہے۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی مخلوق پر مہربان ہوگا، مخلوق کی خدمت کرنے والے اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں اور وہی کائنات میں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ کی عبادت ہمیں مخلوق پر مہربانی کرنا سکھاتی ہے، ہمیں مخلوق پر شفیق بناتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کرنے والا، ان سے دھوکہ کرنے والا، ان کی خوراک میں ملاوٹ کرنے والا، دودھ میں پانی ملانے والا، تجارت و خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کرنے والا، چاہے کتنی عبادت کر لے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ کسی کا حق چھیننے والا اگر تقرب الہی کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ دلیل سے محروم ہوتا ہے۔ عبادت اجتماعی فلاح کے لیے ایک حقیقی اور اسلامی راستہ ہے، اجتماعی فلاح کے لیے۔ عبادت انفرادی امتیاز نہیں، عبادت انفرادی امتیاز نہیں ہے۔ کشتی کنارے لگے گی تو سب ہی کنارے لگیں گے، ورنہ سب کے لیے مشکل ہو جائے گی، بلکہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ کسی معمولی نظر آنے والے انسان کی عزت کرنا عبادت ہے، اور انسانیت کی شرافت کا ثبوت اور کسی معمولی نظر آنے والے انسان کو ذلیل کرنا گناہ ہے، یہ انسانیت کے فنا ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ بے تکلفی کے لحمات ہوں یا کمزوروں کے ساتھ ہمارے معاملات، یہی وہ دو فیصلہ کن لمحات ہیں جو عبادت ہیں، اور یہی وہ دو فیصلہ کن لمحات ہیں جو اللہ کی نظر میں ہمارا مقام طے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔